تحقیقات، اب اندرونی تحقیقات شروع ہونے والی ہے. اس لیے جن لوگوں نے یہ امامت کروانی ہے اور فقہ حنفی کے مطابق، ان کو دل گردے کے ساتھ لوگوں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ ملاحظہ کروائیں کہ آؤ حضرات ہمیں امام رکھنے کے لیے ملاحظہ فرما لو. ثم الاحسن زوجتن، کہ خوبصورت بیوی کس کی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر میڈیکل سرٹیفکیٹ کا بھی مرحلہ آ گیا. میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی دینا ہے امام صاحب کو، اور یہ دینا بھی کتنے مقتدی حضرات ہیں. اور میڈیکل سرٹیفکیٹ کے لیے آپ جانتے ہیں نا بھی ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، کیوں بھائی؟ لوگ میڈیکل سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی حضرت صاحب اس کمرے میں جا کے ذرا اللہ اکبر. اب میڈیکل سرٹیفکیٹ دینے کا موقع آ گیا، اس لیے فرماتے ہیں پہلے تو اس کا سر ناپو، اکبر ہم راس، اور اس کے ساتھ ہی سر سے اتر کر نیچے آ جاؤ اور اس کا گراف بھی چیک کرو. الاصغر عضواً، اصغر ہم عضواً. اب ایک آدمی کا تو اللہ اکبر، ایک آدمی کا دیکھ کر کیا پتا چلے بھی چھوٹا کس کا ہے. اب اس کے لیے سب کو لائن میں کھڑے کر لو. او اللہ کے بندے، یہ کیا بے رہتی ہے، یہ کیا بے حیائی ہے، یہ کتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. سب کو کھڑا کر لو اور ناپ ناپ کے لکھتے جاؤ سینٹی میٹروں میں کہ فلانا بندے فلانا لمبائی اتنی اور مٹائی اتنی، اور فلانا بندے فلانا اتنا اتنا، اور بعد میں پھر سب کا جوڑ کرو، جو چھوٹا ہو اس کو امام بنا دو، اس کو سرٹیفکیٹ لکھ دو. یہ سکھا ہے؟ اس کا مقابلہ کرتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ، اور ہمیں کہتے ہو کہ یہ سکھا کو نہیں مانتے. کیسے کوئی مانے ایسی سکھا کو؟ اس سکھا کے ساتھ نہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کوئی تعلق ہے، اور نہ اس سکھا کے ساتھ اور کسی کا کوئی تعلق ہے. یہ تو شیطانوں کے وسوسے ہیں جو انہوں نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کر لوگوں کو سجھائے، اور انہوں نے کتابوں میں لکھ کر چلا دیا ہے ان کو. اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام ہے، اب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دین ہے. کس دین میں یہ لکھا ہوا ہے، کس قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے؟ لاؤ پیش کرو. ہاتھوں قرآن کم کن تم صادقین، جاؤ پوری دنیا کے مقلدوں کو چیلنج ہے، کوئی ایک حدیث لے کے آئے، کوئی ایک قرآن کی آیت لے کے آئے، کوئی کسی صحابی کا قول لے کے آئے. سنگا اور ایسی بے حیائی اور بے شرمی کی باتیں لکھی ہوئی. اس کو کہتے ہو کہ یہ کتاب ہے، اس کو کہتے ہو کہ یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، اس کو کہتے ہو کہ یہ قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ دے، اللہ تعالیٰ تمہیں عقل دے. کیا ہو گیا ہے تمہاری عقل، کہاں چلی گئی ہے تمہاری عقل؟ اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو ابھی چوتھے صفحے میں بیٹھا ہوا اور ایک بج گیا، یہ تو ایک بجا پڑا ہے، اور میں نے تو ابھی آپ کو نماز بتانی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. اللہ کیا خیال ہے بھائی؟ بھائی فقہ کی باتیں جو بڑی باریک باتیں ہیں، ان کو بتانے کے لیے تو پھر انسان کو ذرا بڑی باریک بینی سے کام لینا پڑتا ہے نا. خیر میں چھوڑتا ہوں اس موضوع، چھوڑیے اس گند کو. اگر ہم کھولیں گے اور اس کو نکالیں گے تو بدبو پھیلتی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کی. اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے مستغنی کر دیا، ہمیں قرآن دیا ہے اور ہمیں حدیث دی ہے اللہ رب العزت نے، اور اس کے اندر ہدایت ہے، قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت ہے. اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ قرآن اور حدیث کی طرف آئے، اور قرآن اور حدیث کے اندر جو کچھ لکھا گیا ہے اس کو کافی سمجھے، یہ آپ کی نجات کے لیے انشاءاللہ رزید کافی ہے۔ ایسی باہیات اور مغلظات کی نہ اللہ کے ہاں کوئی پوچھ ہونی ہے اور نہ کوئی انسان اس کا مکلف ہے، یہ سارا اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے جس سے قرآن مجید نے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو گے نتیجہ یہی نکلے گا، نتیجہ یہی نکلے گا جو یہاں نکلا پڑا ہے اور آپ نے اس کا چھوٹا سا نمونہ دیکھا ہے۔ اور یہ تو وقت توتا قصہ طولانی، یہ تو بات سمیٹے سمیٹی نہیں جا سکتی۔ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، یہ متواتر نماز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھ کے دکھائی، صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا اور آگے امت تک پہنچایا، اور اللہ کے فضل سے امت کے پاس اس کا علم موجود ہے۔ اور یہ مفتی صاحب جو یہاں بیان فرما کے گئے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو متواتر ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کو متواتر کہتے ہیں۔ وہ کہتے رہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز متواتر ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو متواتر ماننے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تواتر کے درجے پہ پہنچتے ہیں، اتنے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ چھ سات شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نقل کیے، اور آگے ان سے نقل کرنے والے جو ان کے شاگرد ہیں اور آگے ان کے شاگرد ہیں، یہ گنے چنے لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور آگے سلسلہ منتقل کیا ہے۔ یہ فقہ کی روایات کہیں بھی تواتر کو نہیں پہنچتی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تواتر کو پہنچتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اللہ کے فضل سے متواتر نماز ہے۔ اور اس متواتر نماز کے اندر رفع الیدین بھی متواتر ہے، آمین بالجہر بھی متواتر ہے، اور قرات خلف الامام بھی متواتر ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا یہ بھی اللہ کے فضل سے متواتر ہے، اور تواتر کے ساتھ امت نے اس کو نقل کیا ہے۔ رفع الیدین کو بھی تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اسی طرح اللہ اکبر، اسی طرح امت نے آمین بالجہر کو بھی تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے، اور قرات خلف الامام کو بھی امت نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ رفع الیدین کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو بیان کرنے والے کتنے راوی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 17 راوی ہیں جز رفع الیدین میں، انہوں نے 17 کا نام لیا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 28 راوی ہیں، انہوں نے اور زیادہ جمع کیا، وہ کہتے ہیں 28 ہیں۔ اور حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ تعداد 50 تک پہنچتی ہے، یہ تعداد 50 تک پہنچتی ہے۔ اور ان نماز کی روایت کرنے والوں میں، رفع الیدین کی روایت کرنے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ جو ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پہلے دن سے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے صدیق ہیں، وہ رفع الیدین کی روایت کرتے ہیں اور صحیح روایت ان کی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلنے والے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، یہ رفع الیدین کی روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے شہدائی تھے، اور جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ نیک آدمی، عبداللہ نیک آدمی ہے، یہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اور یہ ایسی حدیث ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے بعد کسی آدمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ الیدین چھوڑے، یہ حجت ہے اللہ رب العزت کی سارے لوگوں پر کہ وہ الیدین کرے۔ اور حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں رفع الیدین. اور یہ دونوں حدیثیں حضرت عبداللہ بن عمر کی اور مالک بن عویرس کی, یہ بخاری مسلم میں موجود ہیں. اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. اور یہ وہ صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر میں آئے, سن 9 میں بھی آئے, سن 10 میں بھی آئے, گرمیوں میں بھی آئے, سردیوں میں بھی آئے. اور دونوں زمانوں میں, گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا اور اسے منتقل کیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی رفع الیدین کرتے رہے. حضرت ابو عبید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رفع الیدین نقل کرتے ہیں اور صحابہ کی جماعت میں بیان کرتے ہیں. اور وہ صحابہ کی 10 آدمیوں کی جماعت جس میں انصار بھی تھے, مہاجرین بھی تھے, کبار صحابہ تھے, انہوں نے سب نے یہ تصدیق کی کہ واقعتاً یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. کون سی نماز؟ جس میں رفع الیدین تھی. یہ ابو عمیر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کرتے ہیں کہ آپ رفع الیدین کیا کرتے تھے. اور عبداللہ بن زبیر یہ کون ہے؟ یہ مدینہ منورہ میں آ کر سب سے پہلے پیدا ہونے والے بچے. اور ان کی پرورش مدینے کے ماحول میں ہوئی اور انہوں نے سب کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سیکھا, کیونکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز بھی تھے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز بھی تھے, قریبی بھی تھے. اور ان کی خالہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرم تھی, ہماری ماں تھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے والد بھی صحابی ہیں, ان کی ماں بھی صحابی ہیں, اور ان کی دادی بھی صحابی ہے, ان کے نانا بھی صحابی ہیں, ان کی نانی بھی صحابی ہے, اور ان کے پنانا بھی صحابی ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھا کرتے ہیں. اور انہوں نے اس طرح ہتھیلی کے ساتھ اشارہ کیا. رفع الیدین کا ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی یوں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرے اس طرح, اور ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آدمی یوں ہتھیلی کے ساتھ اشارہ کرے, ایک یہ طریقہ ہے کہ آدمی یوں ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرے, اور ایک یہ طریقہ ہے کہ آدمی ہتھیلی کے ساتھ اشارہ کرے. تو انہوں نے اس طرح ہتھیلی کے ساتھ رفع الیدین کر کے نماز پڑھی. تو میمون مکی نے ان کی یہ کیفیت دیکھ کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر یہ عرض کیا کہ انہوں نے یہ کیسے رفع الیدین کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے تو عبداللہ بن زبیر کو دیکھ لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے. اب یہ مفتی صاحب یہاں حدیث بیان کر کے گئے, لیکن اللہ اکبر ڈنڈی مار گئے نا, وہ ڈنڈی مار گئے کہ جو اپنے خلاف تھا اسے بیان نہیں کیا. اور کہتے ہمیں ہیں کہ یہ صرف یہ پڑھتے ہیں کہ جی رفع الیدین کی حدیث عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے اور ان کو اور کوئی حدیث نظر نہیں آتی. بھائی ہم تو اللہ کے فضل سے عبداللہ بن عمر کی بھی پڑھتے ہیں اور دوسری بھی پڑھی ہیں اور سوچ سمجھ کے پڑھی ہیں اور اللہ کے فضل سے پوری طرح بصیرت کے ساتھ پڑھی ہیں, اور علماء کے اقوال, محدثین کے اقوال سارے ہمارے سامنے ہیں, اور انہوں نے بالکل واضح طور پر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے, یہ بالکل یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی روایت ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین تواتر کے ساتھ ثابت ہے, اور یہ بعض حنفی علماء کو بھی تسلیم ہے. علامہ انور شاہ صاحب بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین تواتر کے ساتھ ثابت ہے, احادیث بھی اس کی اور عمل بھی اس کا تواتر کے ساتھ ثابت ہے. لیکن مفتی صاحب نے پتہ نہیں, میرا خیال ہے فیض الباری بھی تقلید کے ساتھ اتری ہے, اس کو بھی نہیں سمجھا, اس میں بھی انہوں نے نہیں دیکھا کہ انور شاہ صاحب نے کیا لکھا ہوا ہے. بس وہ اصل میں بےچارے اپنے خوف سے نہیں نکلتے, اور جو اپنی کاپی میں لکھا ہوتا ہے اسی کو ہر زیادہ سمجھتے ہیں، اسی کو علم کل سمجھتے ہیں، اس لیے ایسی بات کہہ دیتے ہیں. تو رسول یہ بیان اتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے. اور حضرت ابو سعید صاحبی، سعد بن سعد صاحبی، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اس کے نقل کرنے والے ہیں. اور رسول یہ بیان یہ نماز کی زینت ہے اور یہ اللہ کی عبادت کے طور پر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. لوگ اس کو کہہ دیتے ہیں نا کہ مچھلیاں چلتے پر، کہ پکھا چلتے پر، کہ مچھلیاں اڑانے پر، یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے، عبادت کا مذاق ہے، اسلامی شعار کا مذاق ہے. اور گستاخ ہم کو کہتے ہیں، گستاخ ہم کو کہتے ہیں اور باتیں خود ایسی کرتے ہیں. اور انہوں نے ایسی باتیں اپنے بڑوں سے بھی نقل کی ہوئی ہیں، اپنے بڑوں سے بھی ایسی باتیں نقل کی ہوئی ہیں. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہوگی، یہ بات غلط ہوگی، لیکن یہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے رکوع جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رسول کے بیان کی، تو ان کو دیکھ کر امام ابو حنیفہ نے کہا کہ کتنے اڑنے لگا تھا عبداللہ، کتنے اڑنے لگا تھا. تو عبداللہ بن مبارک نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جب پہلو نہیں اڑے تو بھی تو پہلو کر دو، تو ایسے بھی نہیں اڑتا. خیر اگر پہلے نہیں اڑے تو اب بھی نہیں اڑتے، پہلو تھی اڑنے لگے ہوتے ہو میں اڑنے لگا. یہ ایسی باتیں ہیں. سچی بات یہ ہے، میرا شعور اور وجدان تو یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نہیں کہی ہوگی، انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہوگی. کیوں؟ ایک سنجیدہ آدمی کسی دین کی بات کو اور ایسی بات کو جو کہ متبادل سنت ہو اس کو یہ کہہ سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ جیسا نیک پاک باز آدمی جو ضعیف حدیث تک کا احترام کرتے ہیں، اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتا مجھ سے؟ میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھتا. لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بہت ہی معیوب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. یہ مناسب نہیں، یہ ایک عبادت کا مذاق ہے، اور عبادت کا مذاق اڑانا یہ ایک آدمی کے لیے جائز نہیں. لیکن یہاں پہ بہت سارا یہ سلسلہ چلتا ہے، بہت مذاق اڑایا جاتا ہے کہ مکھیاں جل رہے ہیں جی، پنکھے جل رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. نہیں، رفع الیدین یہ نماز کی زینت ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے لیے رفع الیدین چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور مفتی صاحب یہاں یہ قول بیان کر گئے کہ امام شافعی نے جا کر امام ابو حنیفہ کی قبر پر نماز پڑھی تو وہاں رفع الیدین چھوڑ دی. یہ مفتی صاحب کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا، یہ مسلط تو ابو حنیفہ کے ہیں، شافعی کی بات ان کے کان میں پتہ نہیں کس نے پھونک دی. حالانکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تو یہ قول لکھا ہوا ہے کہ لا یحل لاحد ترکوہ، رفو الیدین کا چھوڑنا کسی کے لیے حلال نہیں ہے. امام شافعی نے تو یہ لکھا کسی کے لیے حلال نہیں ہے. یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کہاں سے جا کر دیکھ رہے تھے کہ امام شافعی نے امام صاحب کی قبر پر جا کر رفو الیدین کرنا چھوڑ دی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ رفو الیدین کا چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر تابعی ہے، اور زید ابن ہلال ان کے ساتھ تابعی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ رفع الیدین کرتے تھے. اب یہ رفع الیدین والی نماز متواتر نماز ہے جس کو انور شاہ صاحب جیسے، بس اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انور شاہ صاحب جیسے محقق اندھی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ متواتر ہے. یا میں مفتی صاحب آپ کی بات مان لوں جو آپ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی نماز متواتر تھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ہے جس کو 21 محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے، 21 محدثین، امام بخاری جیسے، علی بن مدینی جیسے، ابن ابی حاتم جیسے، اور ابو حاتم جیسے، ابو زرع جیسے، دارقطنی جیسے، جلیل القدر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. اس کا تم مقابلہ کرتے ہو ان متواتر حدیثوں کے ساتھ اور کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز متواتر تھی. اللہ تعالیٰ سمجھ لیں کیا ہو گیا ہے. بری عقل دانش ببایت گری، انسان کو رونا آتا ہے کہ یہ کیسی سوجھ بوجھ ہے. اور اس کے بعد میں اب سنانا تو آپ کو یہ چاہتا تھا کہ مفتی صاحب نے جو رفع الیدین کے سلسلے میں چابک دستیاں دکھائی ہیں اور جو انہوں نے دل کھلائے ہیں ان کی حقیقت آپ کو دکھائی جائے، لیکن وقت بہت ہو چکا ہے اور یہ لیلہ شب کی زلف جو ہے یہ اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور مجھے خطرہ ہے کہ کہیں صبح نہ ہو جائے اور میں ضروری باتیں جو ہیں وہ آپ کو بتانا ہے. اس لیے بس میں استشار کے ساتھ تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے یہ بتایا کہ مسند حمیدی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی روایت موجود ہے جس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع و سجود میں رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے. اب مفتی صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے یا پتہ ہے اور دانستہ طور پر انہوں نے اس کو چھپائے رکھا کہ یہ مسند حمیدی کی کوئی روایت نہیں ہے. مسند حمیدی میں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث بیان کی گئی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکبیر تحریمہ رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین بیان کی گئی ہے. لیکن ایک ہندوستان کے مقلد کے ساتھ محقق کا لفظ تو نہیں لگ سکتا, مقلد محقق ہو ہی نہیں سکتا, مقلد محرک محقق تو نہیں ہو سکتا نا. تحقیق اور تقلید یہ تو جمع ہی نہیں ہو سکتا, تحقیق تو تقلید کی ضد ہے. تو بہرحال ایک حاشیہ نویس اور ایک قلمکار صاحب ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے, انہوں نے یہ بڑی چابک دستی دکھائی ہے یہاں کہ دیوبند سے انہوں نے ایک نسخہ لیا اور وہاں شاید ان کو کسی کی بھول کے ساتھ یا شاید اپنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے ایک چیز نظر نہیں آئی تو انہوں نے اس کو ایسے ہی چھاپ دیا. اور دوسرا ایک نسخہ موجود تھا مسند حمیدی کا جس کے اندر صحیح طور پر مکمل الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے, عزت تطا سلاتا رفا یدئی خزبہ منچی بئی وائزا ارادا این جرکا بادا ماں یرسا راسا منر رکو. اور اس میں جو الفاظ تھے اور محقق صاحب نے اپنی مہارت کے ساتھ ان کو حذف کر دیا یا انہوں نے تکلیف کی اینک چڑھا رکھی تھی اس لیے انہیں نظر نہیں آیا, وہ یہ الفاظ تھے حضرہ من کی بئی ہی وائزا ارادا این جرکا بعد ما یرفع راسہ من الرکوع ولا یرفع بین السجدتین, کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کو تکبیر تحریمہ کے وقت رکوع کو جاتے ہوئے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کیا کرتے تھے اور سجدوں کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے. لیکن انہوں نے بڑی مہارت کے ساتھ یہ کہہ دیا فلا یرفع ولا بین السجدتین. یہ بس اصل میں انسان جو ہے وہ جب اس کے دماغ میں کوئی چیز خلل کے طور پر بیٹھ گئی ہونا تو وہ اس کو نظر بھی وہی آتا ہے جو دماغ میں سمایا ہوتا ہے, باہر بھی اس کو وہی نظر آتا ہے. تو انہوں نے اس نسخے میں تعریف کر دی اور یا ان سے ہو گئی دانستہ کی یا نادانستہ کی, بہرحال یہ نسخہ معرف ہے, جو چھپا ہوا نسخہ ہے یہ معرف ہے اور اس کے اندر یہ غلطی ہے, کوتاہی ہے, اور بھی اس طرح کی غلطیاں موجود ہیں اس کے اندر. اب مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ کی ہے, لفظ جو ہے کچھ تھا اس کو کچھ بنا دیا ہے. تو اس لیے مفتی صاحب کو یہ تو نظر آ گیا اور جو صحیح نسخہ ہے وہ مفتی صاحب کے علم میں نہیں آیا, اور اسی طرح صحیح ابو عوانہ کا حوالہ دے کر انہوں نے یہ کہا ہے, اور وہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ایک باؤ جو ہے وہ چھوڑ دی گئی یا چھوٹ گئی, یا اسے چھوڑ دیا گیا یا چھوٹ گئی, وہ صرف اس باؤ کا مسئلہ لے کر بیٹھ گئے. امام ابو عوانہ نے جو کچھ وہاں لکھا ہوا ہے اس کو نہیں پڑھا کہ امام ابو عوانہ کہہ کیا رہے ہیں, وہ فرما تو یہی رہے ہیں کہ ساری حدیثوں کا ایک ہی مفہوم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. اس اب ابو عوانہ کا وہ نسخہ جو ہے اس کا سارا جو ماں قبل اور ماں بعد ہے وہ بتا رہا ہے کہ کوئی فرق نہیں, لیکن انہوں نے ایک باؤ کا مسئلہ جو ہے پتہ نہیں اسے خود کھا گئے یا وہ کہیں غلط فہمی کی وجہ سے رہ گئی یا کیا ہوا, بھول بھی ہو سکتی ہے. بہرحال ہم یہی نہیں کہتے کہ امدن کیا گیا ہے, پتہ نہیں دانستہ ہوا یا نہ دانستہ ہوا, تو اس کو تو بنیاد بنا لیا. لیکن جو کچھ امام ابو عوانہ نے وہاں لکھا ہوا ہے اس سب کو پی گئے, اس کو سب کو گول کر گئے, اور یہاں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ نقل کرے کہ وہ رکوع کو جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رسول بیان نہیں کرتے تھے, اور خود ان کا اپنا عمل یہ ہو کہ جب کسی کو دیکھتے کہ وہ رسول بیان کے بغیر نماز پڑھتا اس کو کینکر مارتے تھے کہ کیوں سنت چھوڑ رہے, وہ تو اس کو کنکر مارتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر تو اس کو کنکر مارتے تھے, اور ہم اگر حدیث ہی بیان کر دیں تو ہم مجرم ہو جاتے. تو اس لیے میرے بھائیو, یہ جو مفتی صاحب نے یہاں حدیثیں بیان کی ہیں, یہ دو حدیثیں رفع الیدین کے متعلق انہوں نے اپنی تقریر میں جن کا تذکرہ کیا تھا, ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ بالکل ان کے اپنی غلط فہمی کا نتیجہ ہے, یا پھر میں نہیں کہتا اللہ کے معاملہ سپرد ہے. اب دوسرا مسئلہ ہے آمین بالجہر. آمین بالجہر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور جہرم کیا کرتے تھے, اور صحابہ کرام بھی جہرم کیا کرتے تھے. اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحیح حدیثیں موجود ہیں. اور خاموش کہنے کے لیے آمین, یعنی ایسی خاموش کہ کسی کو سنائی نہ دے, ایسی کوئی ایک حدیث بھی موجود نہیں. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ایک حدیث ہے خاموش کہنے کی, وہ ایسی خاموش کہنے کی ہے جو بیان کرنے والے کو سنائی دے گئی تھی. جو بیان کرتا ہے نا وہ کہتا ہے قال آمین کہ آپ نے آمین کہا, بھئی اس نے سنا تو کہا نا کہ آپ نے آمین کہا, وأخفى بها صوته لیکن آپ نے ذرا آہستہ آواز کے ساتھ کہا تھا, آپ نے فسٹ آواز کے ساتھ کہا تھا. تو بالکل یہ کہ پتہ ہی نہ چلے کسی کو, جو ایویں کھوتے میں نے گونگے پتہ ہی نہ چلے, ایسی کوئی ایک بھی حدیث موجود نہیں, کوئی ایک بھی. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم سب کو جھنجھوڑنے والی ہے, جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں, یہود تمہارے سلام سے بھی چڑھتے ہیں اور تمہاری امام کے پیچھے آمین سے بھی چڑھتے ہیں. یہودی تو چڑھتے تھے اور وہ تو مدینے سے چلے گئے, اور پیچھے پتہ نہیں اگر چڑھنے والے ہیں تو ان کا یہودیوں سے کیا تعلق ہے, ان کو کیا ورثے میں دے گئے ہو کہ یہ آمین سے آج تک چڑھتے ہیں. کہتے ہیں یہ ایک آمین بھی جار ہوتی ہے, ایک آمین بھی سر ہوتی ہے, اور ایک آمین بھی شر ہوتی ہے. یہ جو اہل حدیث ہے یہ آمین بھی شر کہتے ہیں, یہ پتہ نہیں کون سی آمین بھی شر ہے. بھائی ہم تو آمین بالجہر کہتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اور جو صحابہ کہا کرتے تھے. حضرت عطا کہتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کے اندر, یہ عطا کون ہے, یہ مکے کے مفتی ہیں, یہ ابو ہریرہ کے داماد ہیں, عطا ابن ابی ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے مسائل کے سب سے بڑے عالم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کے اندر 200 صحابہ کو پایا ہے کہ جب امام ملزوالین کہتا تو میں ان کی آمین کی گونج سنتا تھا, میں ان کی آمین کی گونج سنتا تھا. امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے, حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے, یہ صحیح ہے بالکل. اب یہ رفع الیدین بھی متواتر, یہ آمین بالجہر بھی متواتر, اور فاتحہ خلف الامام کا مسئلہ یہ تو ایسا متواتر ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز میں سورت فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی کوئی نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب. اور امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے جزء القراءات میں یہ نقل کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امام کے پیچھے نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب امام کے پیچھے ہو تو سوائے سورت فاتحہ کے نہ پڑھا کرو. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور عبداللہ بن مبارک بھی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں, لوگ بھی پڑھتے ہیں, آصوفیوں کا ایک ٹولہ جڑا نہیں پڑھتا, الا قوم من الکوفیین, آصوفیوں کا ایک ٹولہ جڑا نہیں پڑھتا, باقی کا سارا جہاں ہی پڑھتا. اور ان کو وہ اپنی جماعت ہی متواتر نظر آ رہی ہے, اور باقی ساری دنیا پتی بندی ہوئی نا تقلید کی, نظر ہی نہیں آتی, پتہ ہی نہیں چلتا کہ ساری دنیا کیا کر رہی ہے, ساری دنیا کا عمل کیا ہے, صرف اسی میں الجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو متواتر نماز ہے, اور یہ کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز پر کسی نے اعتراض نہیں کیا, اور تم نماز کی بات کرتے ہو, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کس کس چیز پر اعتراض نہیں کیا؟ منہ نہ کھلواؤ, اس طرف نہ لے کے آؤ, یہ میرا نازک موضوع ہے. اس موضوع پہ اگر بات چل نکلی تو پھر بڑے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں. اس لیے اس نازک موضوع کی طرف نہ لے کے آؤ. جی کسی نے امام ابو حنیفہ پر نقد نہیں کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا, پتہ نہیں کہاں آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, تم نے اعتراض نہیں کیا. عقیدے پر لوگوں نے اعتراض کیے, انہوں نے کہا ان کے عقیدے میں یہ غلطی ہے. عقیدے پر اعتراض کیا لوگوں نے, ان کے مسائل بعض عقیدے کے ان کی نشاندہی کی گئی, ان کے نماز کے اوپر اعتراض کیا گیا. یہ خود اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. امام اوزائی کا مناظرہ کہ امام اوزائی نے امام ابو حنیفہ پر اعتراض کیا کہ تم رفع یدین کیوں نہیں کرتے, کہتے ہیں کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور نسب الرایہ میں لکھا ہوا ہے کہ یہ امام اوزائی کا مناظرہ ہوا تھا امام ابو حنیفہ کے ساتھ. بے شک ہم اس کو نہیں مانتے, لیکن تم تو مانتے ہو نا. تم تو یہاں امام ابو حنیفہ اور امام اوزائی کا یہ مناظرہ سنا کر امام ابو حنیفہ کی فتح کا جھنڈا گاڑتے ہو, اور یہ بتاتے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون. زیب نہیں دیتے یہ الفاظ جو یہ بتاتے ہو کہ کہے ہوں گے. اچھا تو اس میں یہ ہے کہ جی فلاں فلاں سے زیادہ سمجھدار ہے, اور فلاں فلاں سے زیادہ سمجھدار ہے, اور فلاں کے ابھی سے یہ جو ہے فلاں تابعی جو ہے وہ زیادہ سمجھدار ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی بات کر سکتے؟ ہم تو یہ تصور نہیں کر سکتے کہ امام صاحب جیسا دیانتدار اور ان جیسا پاک باز اور پرہیزگار آدمی ایسی بات کر سکتا ہے. یہ ان کے نام پر بنائی ہوئی جیسی یہ جعلی فقہ ہے, خود ساختہ, اور دو نمبر اور تین نمبر اور چار نمبر برانڈ فقہ, جس کا امام صاحب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, بالکل ویسا ہی یہ جھوٹا مناظرہ ہے. لیکن تم تو اس کو صحیح مانتے ہو, اور پھر بھی کہتے ہو کہ اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. اور رفع یدین کے نہ کرنے پر امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف یہی اعتراض نہیں کیا, امام سفیان ثوری پر بھی انہوں نے اعتراض کیا, وہ بھی نہیں رفع یدین کرتے تھے, امام ثوری بھی نہیں کرتے تھے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتے تھے. بھائی کوئی آدمی کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا, ہمارے لیے تمہارے لیے حجت کون ہے؟ اللہ کا فرمان اور اللہ کا رسول عزت ہے یا کوئی انسان عزت ہے؟ کون بھی بتاؤ کون عزت ہے؟ اللہ کا قرآن عزت ہے اور اللہ کا رسول عزت ہے, اور کوئی عزت نہیں ہے. کوئی کرے یا نہ کرے ہم سے کسی نے نہیں پوچھنا. اگر اللہ کے رسول نے کیا ہے اور تم نہیں کرتے تو تم پوچھے جاؤ گے. اللہ کے رسول نے تو کیا ہے, اس لیے امام سفیان بھی نہیں کرتے. تو امام اوزائی نے ان سے کہا کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا کہ آؤ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں اس پر مبالغہ کر لیتے ہیں. تو امام اوزائی کہنے لگے چلو کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر, مسجد حرام میں کھڑے ہو کر, مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ہم مبالغہ کر لیتے ہیں اس بات پر کہ اگر رفع یدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو پھر امام سفیان ثوری اپنے لیے بد دعا کرے, اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے تو میں بد دعا کروں. یہ بات امام اوزائی نے کہی تو امام سفیان ثوری چپ کر گئے. ان کو جرت نہیں ہوئی, ان کو ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھے. آپ کہتے ہیں کہ نقد نہیں ہوا, کیوں نقد نہیں ہوا؟ اوشا میں نقد ہوا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد, اس کا حوالہ مفتی صاحب نے بھی دیا, لیکن مفتی صاحب نے پتہ نہیں امام بخاری کا استاد مصنف ابن ابی شہبہ کو کیسے بنا دیا, یعنی کتاب کو بخاری کا استاد بنا دیا, حالانکہ جو کتاب کا مؤلف ہے وہ امام بخاری کا استاد ہے, لیکن انہوں نے کتاب کو امام بخاری کا استاد بنا دیا. تو خیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاد ہے, انہوں نے امام ابو حنیفہ کے رد میں مستقل کتاب لکھی ہے, کتاب الرد علی ابی حنیفہ, اور یہ 14 جلد ہے مصنف ابن ابی شہبہ کی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ پر کسی نے نقد نہیں کیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا؟ کس کس چیز پر اعتراض نہیں کیا گیا, کس کس چیز پر لوگوں نے چھانٹ کر الگ نہیں کر دیا کہ یہاں غلطی ہے یہاں غلطی ہے. اور یہ ساری کتاب اللہ اکبر کتاب الرد العابی الفا جلد نمبر 14 ہے اور صفحہ نمبر 149 سے شروع ہوتی ہے اور 149 سے شروع ہو کر 14 جلد کے اندر یہ مسلسل چلی جا رہی ہے. 100 صفحہ 200 ہو گیا اور اس کے بعد 250 ہو گیا اور اس کے بعد 300 ہو گیا اور اس کے بعد یہاں جا کر یہ بات ختم ہوتی ہے 282 صفحے تک. اور اس پر لکھا گیا ہے کتاب الرد العابی الفا امام ابو حنیفہ کی تردید ہذا ما خالف به ابو حنیفہ کا الاثر الذی جار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کا تذکرہ ہے جو ابو حنیفہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمدہ احادیث کی مخالفت کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان نہ کھلواؤ, خاموشی میں عافیت ہے, ڈکا رہے تو یہ معاملہ. کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. میں نہیں سناتا وہ تنقیدات اور وہ گروہ جو کی گئی ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ معاصرین کی اور بعض اختلافات کی وجہ سے جو جڑیں ہوتی ہیں ہم اتنی ان کو اہمیت نہیں دیتے. آپ کو تو یہ بڑی نظر آتی ہے نا, کہتے ہو کہ ثناء اللہ امرتسری کو فلانے نے کافر کہا تھا, امام عبد الوہاب نے فلاں کو ایسے کہا تھا اور فلانے نے فلانے کو ایسے کہا تھا. اور یہ تمہیں نظر آتے ہیں, یہ نہیں نظر آتا کہ اللہ حضرت احمد رضا بریلوی حنفی قادری چشتی نے رشید احمد گنگوری کو کیا کہا تھا, رشید احمد گنگوری حنفی قادری کو کیا کہا تھا, اور انہوں نے اشرف علی تھانوی کو کیا کہا تھا, وہ بھی حنفی. یہ نہیں آپ کو نظر آتے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کیا تھا, حنفی بریلویوں کو کیا کہتے ہیں, بریلوی حنفیوں کو کیا کہتے ہیں, یہ آپ کو نظر نہیں آتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بات فرمائے, اگر کسی نے کسی کے متعلق کوئی بات کہی ہے اگر وہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. ہم معاصرین کی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں قبول نہیں کرتے, ہم ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, اور اگر ان کو اہمیت تم دیتے ہو تو پھر امام ابو حنیفہ سے لے کر چلے آؤ یہاں تک. کیا کرو گے, کیا بچ سکتے ہو؟ کتنے کتنے ہیں جنہوں نے دوسروں پر فتوے لگائے ہیں. اور پھر یہ بریلوی دیوبندی کا ہی مسئلہ نہیں ہے, یہ حیاتی مماتی کا بھی مسئلہ ہے. جو بندیوں کے اندر دوش آ گئے, ایک جو سمائے موتا کے اور حیات النبی کے قائل ہیں اور ایک ان کے مخالف ہیں, ایک دوسرے پر بدعتی اور مشرک ہونے کے فتوے لگائے ہوئے ہیں, یہ بھی تمہیں نظر آتے. اہل حدیثوں کو سناتے ہو کہ تم نے ایک دوسرے کو ایسے کہا, کبھی اپنے گھر میں بھی جان کے دیکھ لیا کرو. اتنی نہ بڑا پاتی ہے دامن کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کبا دیکھ, دیکھ اپنے آپ کو کہ کیا کچھ کیچڑ اچھالا گیا ہے یہاں اور کیا کیا غلاغت اچھلی ہوئی ہے, کبھی اس کو بھی دیکھ لیا کرو. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اللہ اکبر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز متواتر ہے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز کوئی متواتر نماز نہیں ہے, اس پر نقد کیا گیا ہے, ائمہ نے نقد کیا ہے. اور وقت تھوڑا ہے خدا کی قسم, اور میری طبیعت بھی آج خراب ہے, میں بیمار ہوں, آپ کو پتا ہے کہ نہیں, ہفتے بھر سے بیمار ہوں میں, تو طبیعت بھی میری ایسی ناساز ہے. لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ بہت ضرورت ہے اس پر تفصیل سے عرض کرنے کی اور بڑے حوصلے کے ساتھ اس کو سننے کی ضرورت ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز پر کہیں نقد نہیں ہوا, نقد نہیں ہوا تو صاحبین نے ان کی مخالفت کیوں کی ہے, ائمہ ثلاثہ نے ان کی مخالفت کیوں کی ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک مسئلے پر کیوں کتابیں لکھی ہیں, جز القراءات کس لیے لکھی ہے, جز رفع الیدین کس لیے لکھی ہے, اور بخاری پڑھتے ہوئے کیوں اسے وقت اس میں لکھا رہے ہیں. بخاری پڑھتے ہوئے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی ثقافت کے ساتھ ایسا علمی تلا تعمیر کر دیتے ہیں, میں ایسے ہی کہوں گا, اور وہاں جا کے چوٹ لگتی ہے کہ سی سی کرتے ہیں, وہاں پھر کئی تو کلبلا اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بخاری ایسا ہے اور یہ کتاب ایسی ہے اور یہ وہ ہے اور وہ ہے, بخاری کے خلاف پھر بدزبانی کرنے لگتے ہیں اور بخاری کے خلاف ایسا ہزیان بکتے ہیں کہ انہیں اپنے آپ کی بھی ہوش نہیں رہتی. کوسری کو دیکھ لو, اور وہ کیا نام ہے اس کا جس نے وہ انوار الباری لکھی ہے ہندوستان کا, کس نے اس نے کس طرح اس نے بخاری ترجمہ لکھی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ تنقید نہیں کی گئی امام صاحب کی نماز کے اوپر؟ بڑی تنقید کی گئی ہے, اور ایک ایک چیز کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن حضرت مفتی صاحب آپ نے کبھی دیکھا نہیں اور سوچ کر اس کو پڑھا نہیں ہے. اس لیے ہم یہی عرض کریں گے کہ آپ لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف آنا چاہیے بالکل ٹھنڈے دل کے ساتھ, اور شرع صدر کے ساتھ قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس کے اندر نجات ہے, اس کے اندر ہدایت ہے, اس کے اندر بہتری ہے, اور اس کے علاوہ گمراہی گمراہی ہے, بھول ہی بھول ہے. اور کہا یہ گیا ہے کہ یہ جو طبقات الحنفیہ لکھی گئی ہیں کتابیں, طبقات الشافعیہ لکھی گئی ہیں, طبقات الحنابلہ لکھی گئی ہیں, اور یہ کتابیں لکھی گئی ہیں تو طبقات غیر المقلدین بھی لکھی گئی ہیں. بتاؤ مسلمانوں, غیور مسلمانوں, سمجھدار مسلمانوں, بتاؤ صحابہ کسی کے متعلق تھے؟ کسی کے متعلق نہیں تھے. تابعین کس کے متعلق تھے؟ کسی کے متعلق نہیں تھے. تبا تابعین کس کے متعلق تھے؟ اور جو صحابہ کے طبقات میں لکھی گئی, جو تابعین کے طبقات میں لکھی گئی, اور تبا تابعین کے طبقات میں لکھی گئی, یہ ساری غیر مقلدین کی طبقات میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں. جاؤ طبقات ابن صاحب اٹھا کے دیکھو, جاؤ علی صاحب اٹھا کے دیکھو, یہ ساری غیر مقلدین کی طبقات میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اور ہمیں اپنے لیے ان لوگوں کی رفاقت اور ان لوگوں کا ساتھ کافی ہے. یہ خیر القرون کے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی تھی, ضمانت دی تھی, خیر القرون کرنی, ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد والا زمانہ ہے. ان زمانوں میں اگر غیر مقلدین پائے جاتے ہیں تو اس کے بعد ساری دنیا مقلد ہو جائے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ثم یفصل کذب, پھر جھوٹ چل نکلے گا, پھر جھوٹ چل نکلے گا. ان صدیوں میں کوئی تکلیف نہیں تھی, خیر القرون میں کوئی تکلیف نہیں تھی. جاؤ شاہ ولی اللہ سے جا کے پوچھو, جنہوں نے بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ اور بڑی گہری نظر کے ساتھ جائزہ لے کر بتایا, وہ کہتے ہیں کہ چار صدیوں تک تکلیف کا نشان نہیں دیکھا, اس کے بعد یہ تکلیف کا ایسا غلط سلسلہ امت کے اندر چل نکلا جس کی وجہ سے لوگوں نے قرآن اور حدیث سے منہ موڑ لیا. کہتے ہیں طبقات غیر مقلدین کی کوئی کتاب نہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیث تقریب کرتے ہیں, لوگ اچھے بھلے کام کر رہے ہوتے ہیں, الٹی سیدھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ آتے ہیں آگے کہتے ہیں نمازہ ٹھیک کر لو. یہ تو کوئی بری بات ہے, کوئی کام غلط کر رہا ہو تو اس کو یہ کہنا کہ اپنا کام صحیح کر لو, یہ کوئی بری بات ہے؟ یہ تو اچھی بات ہے. اور جو کام کر رہا ہے اس کو کہنا چاہیے نا کہ اپنا کام ٹھیک کر لو, نہ یہ کہ جو کر نہیں رہا اس کو جا کے آدمی بتائے کہ بھائی تم یہ کام صحیح کرو, اور اس کو جا کر بتانے سے پہلے جو یہ کھڑا میرے سامنے غلط کر رہا ہے پہلے اس کو بتاؤں کہ اللہ کے بندے صحیح کر لے. وہ ذمہ دار آدمی ہے, تم سمجھتے ہو اس بات میں؟ جو سکے کی بھی سوتی جانا ہو ان پہلو آخر اس طرح پہلے ہر والا رونی کر لے, یا جو گھر بیٹھا وہ جا کے بندہ آخر یار رونی کر کے بھی پائی پہلو کنو آخر ہے, اور جا بی کھلار کے جایا کرتا تھے انہوں پہلو آخر کی ضرورت ہے کہ گھر بیٹھے جا کے پہلو آخر کی ضرورت ہے؟ مفتی صاحب کدے تکلیف کی یعنی لا کے بھی سوچ لیا کرو, کدے تکلیف کی پٹی لا کے بھی سوچ لیا کرو. جہاں غریب کھوئے ڈگتا پہ اللہ اکبر, انہوں دکھن کی ضرورت ہے. جے کوئی خوہ وچ ڈگدا ہوئے تے کریے شور پکارا, تائیں مڑ مڑ دعائیاں دیندا ہے ہور غریب بچارا. اے خوہ ڈگدے نوں اسی آنے کہ بچ جاؤ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن تھا. آپ نے فرمایا میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے نکالتا ہوں, اور لیکن تم اسے چھوٹ چھوٹ کے جہنم میں کود رہے ہو, تم چھوٹ چھوٹ کے جہنم میں کود رہے ہو. اور اب اگر ان کو کہا جائے کہ خدا کے بندو آؤ, سوئے مادر آتی عمارت کنت دست بھرنا اہل بھی عمارت کنت. آؤ مشر کو ہر ہم ہادی ہو اکمل ہادی اکمل اور رعوف الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آؤ ان کی پیروی کی طرف, آؤ ان کی جناب کی طرف, یہاں آپ کو سب کچھ ملے گا. دست ہرنا اہل کی عمارت کو نہ دیں گے, یہ سارے تیرا کھٹیا ناش کر کے رکھ دیں گے. یہ خود بھی اندھے اور تجھے بھی اندھا بنانا چاہتے ہیں, اور ساری عمر یہ چاہتے ہیں کہ اس اندھے پن اور جہالت سے کوئی نکلے ہی نہ, اس اندھے پن اور جہالت سے ساری عمر کوئی نکلے ہی نہ. اور اگر کسی کو کسی طرح سے کوئی روشنی کی کرن دکھائی دے تو کہتے ہیں اور دیکھنا کہیں گمراہ ہو جائے. ہمارے اصحاب نے مجھے بتایا کہ ان کے ایک بڑے مشہور مناظر ہیں, اکاروی اکاروی صاحب کر کے مشہور ہے, وہ بڑے مشہور مناظر ہیں. وہ کہیں رہی عرصہ میں گئے, انہوں نے کہا بخاری نہ پڑھنا, بخاری نہ پڑھنا, بخاری نہ پڑھنا. اللہ ہو, ایک آدمی ان کے مدرسے میں قاری صاحب تھے, انہوں نے کہا بخاری نہ پڑھنا یار, بخاری شریف تو قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے, ساری امت اس کی صحت پر متفق ہے. اور حنفیوں کو بھی اس کی صحت کو مگانے بغیر چارہ نہیں. اندر سے بے شک وما تکفی صدور ہوں اکبر, جتنے مرضی جلتے بنتے رہے لیکن اوپر سے بخاری کو صحیح نہ مانا جائے تو بات بنتی نہیں ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, ماننا پڑتا ہے کہ بخاری اچھا کتب عبادت کتاب اللہ, اس کے بغیر راستہ ہی کوئی نہیں, یہ ماننا پڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بخاری نہ پڑھا یہ گمراہ ہو جائے. وہ کہنے لگا یار قرآن پڑھ کے بندہ گمراہ نہیں ہوتا, قرآن سے ہدایت بات کیا ہے تو قرآن کے بعد یہ سب سے صحیح کتاب ہے, یہ پڑھ کے بندہ گمراہ ہو جائے. ذرا میں پڑھ کے دیکھا یہ پڑھی انہیں کتاب ہے, وہ اکھان سے چانن ہو گیا, ان کے چانن ہو گیا, پتا چل گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا صحیح ترین مستند ترین انتہائی قابل وصول بالکل یقینی ریکارڈ اگر کوئی ہے امت کے پاس تو وہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اور اس پر امت کا اتفاق ہے, پوری امت اس پر متفق ہے. اور اگر کوئی اس کے متعلق ایسی گستاخی کے الفاظ کہتا ہے تو میں نہیں کہتا, شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو کوئی صحیح بخاری کے متعلق یا صحیح مسلم کے متعلق ایسی بات پڑے تو مبتدع یہ بدعتی ہے, مبتدع غیر سبیل المومنین, وہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر غیر مسلموں کے راستے پر چل رہا ہے. امت مسلمہ کا راستہ یہی ہے کہ بخاری پر اعتماد کرے. اب بخاری کے اندر تو صحیح صحیح ریکارڈ موجود ہے, اور تم کہتے ہو کہ ٹھیک ہے بخاری کے اندر ریکارڈ تو صحیح ہے پر اس پر عمل نہیں ہو سکتا. وہ ایسے ریکارڈ کو انسان نے کیا کہا, اور یار جو قابل عمل نہ ہو اس ریکارڈ کا کیا فائدہ, جو قابل عمل نہیں ہے جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا اس کا کیا فائدہ, اس کا کیا فائدہ, کیا کرنا ہے اس کو. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اور یہ بھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ جی ان کا اس پر عمل نہیں تھا, ان کا اس پر عمل نہیں تھا. اور ایک لطیفہ یہ تھوڑا کہتے ہیں کہ بخاری کے مطابق اپنے قرآن ٹھیک کر لیا, بخاری کے مطابق اپنے قرآن ٹھیک کر لیا کہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے وما اوتو من العلم الا قلیلا. حالانکہ جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ قرات نقل کی ہے نا امام احمد رحمت اللہ علیہ کی, اوپر انہوں نے باب میں وما اوتی تم من العلم الا قلیلا لکھا ہے, اور نیچے یہ بتایا ہے کہ احمد جو تھے امام ابو حنیفہ کے استاد, آمش کوفی تھے امام ابو حنیفہ کے استاد تھے, اور وہ اس کو عبداللہ بن مسعود سے نقل کر کے وما اوتو من العلم الا قلیلا پڑھا کرتے. اب ابن عبداللہ بن مسعود کے بھی کہتے تم سب سے زیادہ بنتے ہو, اور امام احمد جو ہیں یہ بھی امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں. مفتی صاحب بھی اپنی تقریر میں اس کو تسلیم کر کے گئے کہ امام احمد جو تھے یہ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو آپ کے لیے یہ پیش کیا, آپ کو بھی امام بخاری کا شکر گزار ہوتے, اس کو قبول کر لینا چاہیے تھا, لیکن امام بخاری کا اپنا عمل کس پر تھا, وہ انہوں نے اوپر لکھ دیا وما اوتی تم من العلم الا قلیلا کہ ہماری قرات یہی ہے. انہوں نے لوگوں کو یہ نہیں کہا, ہاں یہ انہوں نے بتایا کہ یہ قرات آمش کی تھی, اور یہ صحیح بات ہے, اور ہماری قرات وہی ہے جو انہوں نے اوپر لکھی ہے. اور اسی طرح وما خلق الذکر والانثی والی بات ہے, یہ ابو درداء سے بھی انہوں نے نقل کی اور عبداللہ بن مسعود سے بھی نقل کی ہے اور کوفہ والوں سے اس کو نقل کیا ہے. تو یہ کوفہ والوں کو اس پر غور کرنا چاہیے تھا. یہ کوفے کے بڑے پیارے بنتے ہیں اور بڑے اس کے متوالے بنتے ہیں اور بڑے اس کے رکھوالے بنتے ہیں, اور کوفے کی فضیلت میں بڑا کچھ پیار کرتے ہیں کہ کوفہ پتہ نہیں کیا تھا, کیا تھا کوفہ. اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کوفہ کیا تھا. یہ کوفہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. جو فتنہ اٹھا, جو شر آیا, جو امت پر مصائب آئے, مظالم آئے, سب کا آغاز اگر ہوتا ہے تو یہاں سے ہوتا ہے, یہاں سے ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کو ہی اشارہ کر کے کہا تھا کہ ہونا کا کرم شیطان, یہاں سے شیطان کا کرم کیا. حضرت عثمان کے خلاف کتنا کہاں سے اٹھا, خوارج کا کتنا کہاں سے اٹھا, کہاں سے اٹھا تھا یہ کتنا بتاؤ مجھے کہاں سے اٹھا. کوفے کی بڑی فضیلتیں تمہیں آتی ہیں اور کہتے ہو کہ کوفے میں اتنے اظہار کیا پاتا, اور کوفے والوں نے تو کسی سے ابھی کو وہاں رہنے نہیں دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بھی واپس آ گئے, اور حضرت صاحب ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں بھیجا اور فرمایا کہ جا کر کوفے والوں کو دین سکھاؤ. تو انہوں نے حضرت صاحب کے اوپر الزامات لکھ کر حضرت عمر کے پاس بھیج دیے کہ اس کو تم نے ہمارے پاس بنا کر بھیج دیا ہے, جن کو نماز نہیں پڑھنی آتی. یہ کوفے والے پتہ نہیں کون سی نماز پڑھتے تھے, جنہوں نے حضرت صاحب ابن ابی وقاص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جنتی سے آئی ہیں, ان کی نماز پر اعتراض کر دیا. کہتے ہیں کہ انہ لا یغفر بنا یصلی, اس کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر نے واپس بلا لیا اور ان سے کہا کہ سعد کیا بات ہے, تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی, اور بھی الزام لگائے. میں یہ کہنا میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے چھوڑا کس کو. یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی کوئی انہوں نے اچھا سلوک نہیں کیا, حضرت علی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا, سعد ابن ابی وقاص کے ساتھ بھی کوئی اچھا نہیں کیا, کسی بھی بات میں آنے والے کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا انہوں نے کسی. ہاں سارے ایریا کے نہیں ہوتے, دنیا کا مسلمان کہا جائے کہ پنجے اجلا اکو نہیں, انڈیا میں ایریا میں کہ سارے کسی ہو جگن نہیں. ویسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے اچھے بھی تھے, اور بھی بہت سارے لوگ تھے اچھے اچھے تھے, لیکن اکثریت الکوفی لا یوفی انہوں نے اعتبار کوئی نہیں, یہ بے اعتبارے لوگ. اور محدثین کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی اتنا زیادہ جوتا نہیں پایا جتنا ان لوگوں کو جوتا پایا. یہ عراقیوں کو, یہ کوفیوں کو جتنے جوتے ہی میں پائے ہیں دنیا کے تختوں پر اتنے جوتے نہیں پائے گئے. اسی لیے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایسے مسلم بنا کر چھوڑے ہوئے ہیں نا انہوں نے 15 مسلم. کیوں جی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 15 مسلم بنا کر چھوڑے ہوئے, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ کوئی لکھے نہ کوئی ان کا امام صاحب کے ساتھ تعلق اور واسطہ, ایسے واہیات اور جھوٹے اور کذاب راوی, اور کسی شیخ الحدیث صاحب نے ان کی بنیاد پر بیٹھ کے امام اعظم اور علم الحدیث نامی کتاب لکھی. بھائی لوگوں کی آنکھوں میں تو دور جھونک سکتے ہو, لیکن علم کی دنیا میں بھی بات کر سکتے ہو. علمی طور پر اس کو ثابت کر کے دکھاؤ. نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تابعیت ثابت کی جا سکتی ہے, اور نہ کوفے والوں کی اتنی پاک دامنی ثابت کی جا سکتی ہے کہ تم مکے اور مدینے سے بڑھانے کے خبط میں مبتلا ہو گئے ہو کہ مکے میں وہ نماز نہیں رہی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر نماز تھی, اور مدینے میں وہ نماز نہیں رہی تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متواتر نماز تھی, اور کوفے میں وہ متواتر نماز پہنچ گئی تھی. کیسی باتیں کرتے ہیں, غلط بات ہے. نہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز متواتر موجود تھی, اور امت کے اندر آج بھی اللہ کے فضل سے وہ موجود ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جی تقریب کرتے ہیں. بھائی کسی بھی تعمیر کے لیے تقریب ضروری ہے. جو آپ نے اونچی سیدھے اینٹیں لگا رکھی ہیں, ان کو طریقے سے لگانے کے لیے ضرورت ہے نا کہ ان کو اچھے طریقے سے سیٹ کر کے لگایا جائے. تو سب چاڑیاں چوڑیاں تو نہیں ہیں, نیئیں چڑیاں ہوں, چھلنیاں پہنیا نے, کچھ ذرا چھدنیاں کرنی پہنیا نے, کٹنیاں پہنیا ہیں, سارا کچھ کرنا پڑ جائے. ہر تعمیر کے لیے تقریب ضروری ہے, اور بغیر تقریب کے جنہیں کو آیا جتنے کو لگا ہے جنہیں کو کرتا پہ انہیں چلن گے تو یہ کام کبھی سدھا نہیں ہوا. سارے کو یہ کام نہیں ہوتا, یہ لوپا پوتی چوپا چوپڑی یہ بھی اچھی کر سکتے. اچھی رہنے سیدھے ہو, اس تقریب سیدھے ہو جاؤ اور سیدھے رستے دیتے چلو,
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا حکم دیا کہ جی ڈنگ وال کٹے ہوئے ہیں تو ایویں کیوں کرتے ہو؟ سنو پیڑ ہوں ڈنگ وال کٹے پیڑ تو ہونی ہے نا پھر میرے بھائی، پیڑ ہوں انسان انسان کا ڈنگ وال نکلے. اس واسطے تقریب جہی ہے نا دین کی کوئی تقریب نہیں ان شاء اللہ لگی، بدتوں کی تقریب. جھاڑ جنکار جو پیدا ہو جاتا ہے آپ نے فصل دینی ہوتی ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے زمین کے اندر جو گھاس پھوس ہے اس کو نکالتے ہیں، زمین کو صاف کرتے ہیں اور پھر وہاں بیج ڈالتے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے تو اس کی تھوڑی سی صفائی تو ضرور ہونی چاہیے نا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحیح بات سامنے آتی ہے. اور کہتے ہیں جی یہ سنت کی بات کر کے گئے، سنت کی آمد سے تو اتفاق ہو جاتا ہے، یہ کیسی سنت آئی کہ اختلاف ہو گیا؟ اور تمہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی مفتی صاحب، سنت آتی ہے اور سنت کو مان لیا جائے تو اختلاف مٹ جاتا ہے، لیکن اگر سنت کو نہ مانا جائے تو پھر فرق ہو جاتا ہے کہ سنی کون ہے محمدی کون ہے. جو سنت کے ساتھ ہو جائے وہ سنی ہوتا ہے، وہ محمدی ہوتا ہے، وہ اہل السنہ والجماعت ہوتا ہے. اور جو سنت کا مخالف ہو کر اور سنت کا دشمن بن کے اور سنت کا مذاق اڑانے والا بن کے کھڑا ہو جائے وہ سنت کا دشمن ہوتا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ان کی شخصیت سے پتہ چل گیا کہ محمدی کون ہے اور غیر محمدی کون ہے، سنت کو ماننے والا کون ہے اور سنت کو ماننے والا، سنت کو نہ ماننے والا کون ہے. مان لو تو سارا اختلاف ختم ہو جاتا ہے، مان لو تو سارا اختلاف ختم ہو جاتا ہے، اور نہ مانو تو پھر تو اختلاف رہتا ہی ہے نا. اب صحابہ کرام نے مانا تھا تو اختلاف کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. صحابہ کا اختلاف ختم ہو گیا. ولکن اللہ الف بین قلوب لون فتا معافل عرضی جمیا مال لفتا بین قلوب ولکن اللہ الف بین تو اسبح تم بھی نعمت ہی اخوانا. صحابہ تو سنت کی وجہ سے اکٹھے ہو گئے، کیوں؟ انہوں نے مان لیا، انہوں نے مان لیا. جیسا بھی کوئی تھا، کوئی کم علم تھا، کوئی زیادہ علم رکھنے والا تھا، کوئی تھوڑی سوجھ بوجھ والا تھا، کوئی زیادہ سوجھ بوجھ والا تھا، سب نے مان لیا. ان کے اختلاف ختم ہو گئے، اور جنہوں نے نہ مانا وہ اپنے اختلافات میں پڑے رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخالف ہو گئے اور اپنے بھی ان کے اختلافات پڑے رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اختلاف ہو گیا، اپنے اندر بھی اختلافات پڑے رہے. اس لیے سنت کی آمد سے اتفاق تو ہو جاتا ہے لیکن اس کو ماننا ضروری ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اہل حدیث جو ان کے اندر بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، وہ اللہ کے بندے تم مقلدین کے اندر تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے. اہل حدیث کو تو بڑا بار بار سناتے ہو کہ تمہارا اختلاف ہے، تمہیں یہ پتا نہیں کہ تمہاری کارکردگیاں کیا ہے. کتنے شافعیوں نے حنفیوں کو قتل کیا اور کتنے حنفیوں نے کتنے شافعیوں کو قتل کیا؟ جاؤ تاریخ وہ جب ملتان جاسوس حمدی کی اٹھا کے دیکھو، ابن خلقان کی وفیات الاحیار اٹھا کے دیکھو، کیا لکھے ہوئے ہیں تمہارے سیر اور تاریخ کارنامے کہ انسانی اور اسلامی تاریخ کی پیشانی کے اوپر یہ چیز کا ٹیکا ہے، یہ تمہارے سیر کارنامے کہ تم نے اس تکلیف کے پیچھے لگ کے بے گناہ مسلمانوں کے خون بہائے، تم نے ایک دوسرے کو قتل کیا ہے، تم نے ایک دوسرے کی جانوں کے ساتھ ظلم کیا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف ایسے ایسے فتوے دیے ہیں. کوئی کہتا ہے جی شادی عورت کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، ایک مفتی صاحب کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، دوسرے کہتے ہیں میرا خیال ہے ہو سکتا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ چلو شادی عورت کو حسین سمجھ لو، شادی عورت کو حسین سمجھ لو. عیسائیہ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کتابیہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہم تو نہیں کہتے کہ تم مرزائی ہو یا تم عیسائی ہو یا تم ایسے ہو، وہ تو حضرت عبداللہ صاحب رحمہ اللہ نے صرف یہ لکھا ہے. انہوں نے کہا یار نسبت کرنی ہے تو آدمی نے کوئی چن کے نسبت کرنی چاہیے، کہ تھی نسبت ہی کرنی تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود تھی، محمد ہی نسبت کر لو، تھی امتی وال کیوں نسبت کی تھی؟ ابو حنیفہ والے انفی کیوں بنے ہو؟ اپنے آپ نے انفی کیوں بنایا تھا؟ انہوں نے یہ بات کہی اور انہوں نے جناب چلانا شروع کر دیا کہ جی یہ کہتے ہیں یہ وہ کہتے ہیں. بھائی ہم نے تو نہیں کہا، آپ نے البتہ ایک دوسرے کو کہا ہے اور آپ نے اہل حدیث کے ساتھ کیا کیا ہے. اللہ اکبر، یہ بھی
یہ بھی بڑی المناک داستان ہے، یہ بھی بڑی المناک داستان ہے کہ ان مقلدین نے کیا کیا ظلم کیے ہیں اہل حدیثوں کے خلاف. اللہ اکبر. میں سلام کرتا ہوں سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت کو اور ان کی حدیث کی خدمت کو کہ اس اللہ کے بندے نے دہلی کے ایک گوشے میں بیٹھ کر 7 سال تک حدیث کا درس دیا اور پورے برے شریر کے کونے کونے میں حدیث رسول قال اللہ اور قال رسول کا سلسلہ بند کر دیا. اس درویش منش اور اس خدا پرست آدمی کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ مکے میں جا کر پاشے کے پاس جھوٹے محضر لکھ کے حاجی امداد اللہ صاحب نے مولوی وہ کیا نام تھا کیرانوی صاحب کا رحمت اللہ کیرانوی صاحب نے اور مولانا خیر الدین صاحب نے اور اہل حدیثوں کے خلاف جھوٹ بولنے سے بھی باز نہیں آتے اور جھوٹے محضر تیار کر کے ان کو پکڑوانے سے باز نہیں آتے ہو اور پھر تم نے ان کے لیے یہاں ناطے بند کر دیے اور ان کے لیے ان کے اپنی مسجدوں کے دروازے بند کر دیے. یہ کتاب لکھی گئی جامع الشواہد لاخراج الوہابیین من المساجد اور اس میں پورے ہندوستان کے مقلد مولویوں کے فتوے اکٹھے کر کے بڑے بیت مسالے لگا کر اور بڑے عوامی انداز میں اس مسئلے کو اچھالا گیا کہ اہل حدیثوں کو اپنی مسجدوں میں نہ آنے دو، نکال دو ان کو اپنی مسجدوں سے. اور ہم تو الگ مسجدیں نہیں بناتے تھے اور تم نے ہمارے لیے اپنی مسجدوں کے دروازے بند کر دیے. تمہاری مسجد میں جا کر آمین کہہ دیں تو تم کہتے ہو کہ ہماری نماز فاصل ہو جاتی ہے، ہم وہاں جا کے رفع دین کر دیں تو تمہیں اس وقت ہونے لگتا ہے، اور ہم امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھے تو تم کہتے ہو کہ ہماری نماز پر بھی اثر پڑ جاتا ہے، ہماری نماز پر بھی اثر پڑ جاتا ہے. تم نے ہمارے لیے راستے بند کیے اور تم نے اپنی مسجدوں کو تفریق بین المسلمین کا ذریعہ بنا دیا، مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، اہل حدیث کے لیے مسجدوں کے دروازے بند کر دیے. تو ان بیچاروں نے مجبوراً یہ مسجدیں بنائی ہیں اور کہ ہمیں اللہ کی عبادت تو کر لینے دو، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز تو پڑھ لینے دو. اور ان کی بنائی ہوئی مسجدوں پر مسجد ویرار کی تھپٹی لگاتے ہو مفتی صاحب، اور ان کی مسجد کو مسجد ویرار کہتے ہو. مسجد ویرار کی تاریخ پر کبھی غور کیا ہوتا یہ کس پر صادق آتی ہے؟ یہ مسجد ویرار کی تفریح، مسجد ویرار کی تاریخ اور جو اس کی تحدیث ڈیفائنیشن کی گئی ہے قرآن کے اندر وہ کس بات پر صادق آتی ہے؟ ذرا سوچ کے تو دیکھو. بلغین تفضل.